اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین الذی ببقائه بقیۃ الدنیا وبیمنه رزق الورا وبوجوده سبرت الارض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين اذان محترم ہماری گفتگو ہو رہی ہے اسلامی تحریکوں کے حوالے سے اور خاص طور پر اسلامی تحریکوں میں بصیرت اور شجاعت اور استقامت کے حوالے سے. کل ہماری بحث کچھ یہاں تک پہنچی تھی کہ دین اسلام کی روح جو ہے وہ ہے ولایت, اور ولایت جو ہے وہ اس طرح ہے جیسے تسبیح کے دانوں کو پرونے والی وہ ڈوری کہ جس سے وہ تسبیح کہلاتی ہے. اگر وہ ڈوری نہ ہو تو وہ تسبیح ٹوٹ جائے گی, دانے بکھر جائیں گے. اچھا, جب ہم کہتے ہیں ولایت, جب شیعہ کہتے ہیں ولایت, تو اس سے مراد وہ ولایت ہے جو آیہ ولایت کے اندر آئی ہے. آیہ ولایت یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55, آیت نمبر 55, جس کو آیہ ولایت کہتے ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, کہ بے شک تمہارا ولی اور سرپرست صرف اور صرف اللہ ہے. یہ صرف اور صرف کا جو ترجمہ ہم کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ لفظ انما ہے. انما ولیکم اللہ, بے شک تمہارا ولی یعنی تمہارا سرپرست صرف اور صرف اللہ ہے, ورسولہ اور اس کا رسول ہے, والذین آمنوا اور ایمان والے ہیں. لیکن ایمان والوں میں سے وہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ, کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. وہم راکعون, حالت رکوع میں.
محمد و آل محمد صلوات.
اصل میں اس کائنات کی حقیقی ولایت مطلقہ خداوند عالم کے پاس ہے, کیونکہ وہی خالق ہے, وہی رازق ہے, وہی مالک ہے. تو ولایت کا آغاز اسی سے ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کے رسول کی ولایت, اور اس کے بعد اس کی ولایت جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. اب ظاہر ہے حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا تو اسلام کی تعلیمات میں کہیں لکھا ہوا تو نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ کی رقم اپنے پاس لے کر کھڑے ہوں اور پھر رکوع میں کسی مستحق کو دے دیں. یعنی ایک ایسی آیت ہے یہ والی آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 55, کہ اگر کوئی مسلمان یہ چاہے کہ میں اس پر عمل کروں تو عمل بھی نہیں کر سکتا. بعض آیتیں ہوتی ہیں مطلق اور بعض آیتیں ہوتی ہیں مقید. وہ آیتیں جو مقید ہوتی ہیں ان پر کوئی عمل نہیں کر سکتا, بس وہ عمل ہو گیا ایک مرتبہ. تو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا کوئی اسلام کی تعلیمات میں شامل نہیں ہے, اور اگر کوئی عمل کرنے کی کوشش بھی کرے کہ اپنے ساتھ زکوٰۃ کی رقم لے کے جائے, ساتھ میں ساحل کو بھی لے جائے ظاہر ہے پہلے سے, اور پھر رکوع میں جا کے اس کو زکوٰۃ دے دے, تو نہ نماز ہوگی نہ زکوٰۃ ہوگی, ریاکاری ہو جائے گی. اگر کوئی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو ریاکاری ہو جائے گی. تو وہ تو بس ایک واقعہ ہے تاریخ کا جو ایک مرتبہ ہو گیا کہ حالت نماز میں جب پوری جماعت نماز میں مصروف تھی, سائل آیا اور اس نے سوال کیا اور کسی نے کچھ نہیں دیا, اور پھر سائل یہ کہتا ہوا گیا کہ بارہ راہ تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. اب تو وہ معاذ اللہ خدا کو تانے دے رہا ہے کہ تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. تو جب اس نے خدا سے کہا کہ تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں, تو ایک مرتبہ دست خدا نے اشارہ کیا کہ خالی کیوں جا رہا ہے, کچھ لیتا ہوا جا, صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو اس واقعے کا تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا, ظاہر ہے خاموشی سے سائل آیا اور انگوٹھی لے کے چلا گیا. پتہ تو جب چلا جب جبریل آئے, آیا ہے ولایت لے کر کہ تمہارا ولی اور سرپرست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے, اور دیکھو وہ یہ ہے. آگے کی آیت جو ہے اس کا خلاصہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اور یہ. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں ولایت تو اس کی ایک ترتیب ہے, خدا کی ولایت, رسول کی ولایت, امیر المومنین کی ولایت. اور فقط امیر المومنین کی ولایت نہیں ہے, امیر المومنین تو اس سلسلہ ولایت کا آغاز ہے. فقط امیر المومنین کی ولایت نہیں ہے, اہل بیت اطہار کی ولایت. اور یہ جو اہل بیت اطہار کی ولایت ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اس ولایت مطلقہ کے آخری حامل ہیں, اور وہ ہیں امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف. تو جب ہم کہتے ہیں ولایت تو اس میں اللہ کی ولایت اور رسول کی ولایت کے بعد جو اہل بیت کی ولایت ہے اس کے چار ڈائمنشنز ہیں. علی علیہ السلام کی ولایت, اہل بیت کی ولایت, آئمہ کی تعداد جو 12 ہے جو تمام مسلمانوں کی حدیث کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے 12, اور چوتھا پہلو یہ ہے کہ اس کے آخری جو ہیں وہ امام مہدی اجل اللہ اور یہو شریف. یہ میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ ولایت کا تصور بعض دیگر لوگوں کے یہاں بھی پایا جاتا ہے, اور وہ بھی ولایت کی بات کرتے ہیں, خاص طور پر صوفیہ کرام کے یہاں. صوفیوں میں بھی سلسلہ ولایت ہے, اور ان کے جو سلسلہ ولایت ہیں ان میں بھی جو شہنشاہ ولایت ہیں وہ علی علیہ السلام ہیں. خواہ وہ سلسلہ قادریہ ہو, چشتیہ ہو, نقشبندیہ ہو, سہروردیہ ہو, اس میں ایک تھوڑی سی بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ شاید سلسلہ نقشبندیہ جو ہے وہ علی علیہ السلام کے بجائے کسی اور طرف جاتا ہے. تو یہ غلط فہمی اس لیے ہے کہ دراصل سلسلہ نقشبندیہ میں علی علیہ السلام سے پہلے محمد ابن ابی بکر آتے ہیں, اور محمد ابن ابی بکر آپ جانتے ہیں کون ہیں, وہ ہیں جن کے بارے میں علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ محمد میرا بیٹا ہے گو کہ ابو بکر کے صلب سے ہے, صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور علی علیہ السلام ہی کی محبت میں ان کو شہید کیا گیا, اور جنگ جمل میں بھی وہ علی کے ساتھ تھے. تو یہ جو سلسلے ہیں تصوف کے سلسلے, ان میں بھی شہنشاہ ولایت بہرحال حضرت علی علیہ السلام ہیں, لیکن ان کی ولایت میں اور ہماری ولایت میں تھوڑا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ ان کے جو ولایت کے سلسلے ہیں اس میں جتنے بھی سلسلے ہیں آپ کسی میں بھی دیکھ لیں، کسی میں حضرت علی کے بعد محمد ابن ابی بکر آ جاتے ہیں، کسی میں حضرت علی کے بعد کمیل ابن زیاد نخوی آ جاتے ہیں، کسی میں حضرت علی کے بعد حسن بصری آ جاتے ہیں۔ اچھا، میں نے کوئی ایسا سلسلہ نہیں دیکھا تصوف میں کہ جس میں علی علیہ السلام کے بعد حسن آتے ہیں، حسین آتے ہوں، امام سجاد آتے ہوں۔ یہ ایک دوسری لائن ہے جی۔ اور ہاں، البتہ اہل بیت سے محبت، عقیدت، یہ تو صوفیاء کرام کیا ہے، ان کے کلام میں ان سے عقیدت اور محبت، یہ سب اپنی جگہ، ہم خدا نخواستہ کوئی ان کے خلاف بات نہیں کر رہے، ہم ان کے پوائنٹ آف ویو کو بیان کر رہے ہیں کہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، ان کا جو تصور ولایت ہے وہ اس طرح ہے، اور اس میں دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں، اہل بیت کے لیے نہایت عقیدت و احترام کے قائل ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن سلسلہ جو ولایت کا ہے وہ کچھ اس طرح جاتا ہے، اور اس میں بعض اس طرح کی چیزیں بھی ہیں، مثلا جنید بغدادی بغداد میں پیدا ہوئے، بغداد میں رہے، اب ان کے ہاں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے چوکی دار تھے، گو کہ ہمارے مطابق ذرا مشکل ہے، کیونکہ امام رضا جو تھے ولی عہد تھے، اور وہ مرو میں تھے ایران میں، اور وہ بغداد میں تھے، لیکن صوفیہ جو ہوتے ہیں وہ ذرا زمان و مکان سے بالا تر ہوتے ہیں، وہ کسی وقت کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ تو چلیں اگر یہ فرض بھی کر لیں کہ کسی اور اعتبار سے بھی وہ امام رضا کے دربانی میں پہنچ گئے، پھر بھی جو ہمارا تصور ولایت ہے اس کے مطابق یہ جو ولایت ہے یہ خدا کے حکم سے منتقل ہوگی، کسی کی دربانی اور چوکیداری سے منتقل نہیں ہوگی۔ یہ فرق بتا رہا ہوں میں صرف، ورنہ جو ان کا نظریہ ہے ان کو مبارک ہو۔ تو ہمارا تصور ولایت جو ہے وہ یہ ہے کہ ائمہ کی تعداد ہے فکس، اور اس کے آخری امام زمانہ ہے۔ اسی طرح صوفیہ ہی کو سمجھ لیں کہ انہی میں سے ہمارے یہ بھی ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، وہ بھی تصوف کی لائن کی اپنے آپ کو کہلواتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے السیف الجلی لمنکر ولایت علی، کہ علی علیہ السلام کی ولایت کے منکروں کے لیے ننگی تلوار۔ اب کتاب کا نام تو عربی میں ہے لیکن کتاب اردو میں ہے بنیادی طور پر، اور اس کتاب میں ان حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے جو امیر المومنین کی ولایت سے متعلق ہیں، مثلا حدیث غدیر ہے، حدیث منزلت ہے، اور اس طرح کی حدیثیں، حدیث ثقلین ہے، ان تمام احادیث کو جمع کیا گیا۔ ذرا پتلی سی کتاب ہے، زیادہ موٹی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو کتابیں آپ کو پتہ ہے، علامہ امینی کی الغدیر فی الکتاب والسنت والادب، کیسی مارکت العرا کتاب ہے الغدیر، اور نئی کتاب جو ہے وہ ایک اور آئی ہے جو پوری ایک انسائیکلوپیڈیا ہے، اور یہ کتاب آیت اللہ محمدی رائے شہری کے ایک ادارے نے شائع کی ہے، اور اس کا نام ہے موسوعۂ امام علی فی الکتاب والسنت والتاریخ، کتاب اور سنت یعنی احادیث اور تاریخ کے تمام پرائمری سورسز سے ان تمام روایاتوں کو کمپائل کیا گیا ہے۔ ایک بہت بڑی کتاب ہے جو لکھی گئی ہے، کتابیں اور بہت ساری ہیں۔ ہندوستان کے عالم دین جن کا تو نام ہندوستان کے لوگ شاید اتنا نہ جانتے ہو جتنا کہ ایران اور عراق کے لوگ جانتے ہیں، میر حامد حسین ہندی، جن کی بڑی مارکت العرا کتاب ہے ابقات الانوار، عربی زبان میں انہوں نے اس زمانے میں لکھی جبکہ کتابیں دستیاب نہیں تھیں، اور میں نے خود ایران کے علماء سے سنا ہے کہ میر حامد حسین ہندی نے جو ابقات الانوار لکھ دی ہے وہ ایسی کمال کی کتاب ہے کہ اس کے سامنے الغدیر بھی کچھ نہیں ہے، اور الغدیر تو اس کے بہت بعد میں لکھی گئی، الغدیر تو بہت بعد میں لکھی گئی، انہوں نے اس زمانے میں وہ کتاب لکھی جبکہ کتابیں دستیاب نہیں ہوتی تھیں لوگوں کو۔ بہرحال ہر دور میں لوگوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، ان کے مقابلے میں اگر ہمارے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب کو دیکھی جائے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو کبھی میں مثال دینے کے لیے بچوں کو سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں کہ وہ ایسے ہے جیسے بریانی کے دیگ کے مقابلے میں رائتا. تو رائتا جو ہے وہ تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن ہوتا بہت ٹیسٹی ہے. تو طاہر القادری صاحب کی جو کتاب ہے وہ مختصر ضرور ہے لیکن چونکہ ان کی لکھی ہوئی ہے, ساری اسناد انہوں نے جمع کی ہیں, اپنی کتابوں سے سارے حوالے دیے ہیں, اس لیے وہ بہت خوبصورت کتاب ہے. تو وہ بھی ولایت کی بات کرتے ہیں, نہ صرف ولایت کی بات کرتے ہیں بلکہ وہ تو آگے بڑھ کے یہاں تک لکھتے ہیں کہ علی علیہ السلام جو ہیں وہ پیغمبر کے خلیفہ بلا فصل ہیں. تب کیا بچا؟ ظاہر ہے کچھ بچا ہی نہیں پھر تو, اگر خلیفہ بلا فصل بھی قبول کر لیا انہوں نے. لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کی تشریح کی ہے, وہ تشریح آپ سنیں گے تو دوبارہ نعرہ نہیں لگائیں گے. وہ تشریح نہیں, اتنے جذباتی نہ ہوں. وہ تشریح جو ان کا نقطۂ نظر ہے, جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, وہ قابل احترام ہے. اور ہر آدمی کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور لیکن ظاہر ہے کہ اس کی توہین نہیں کر سکتے. تو اختلاف کرنے کا حق ہے, ان کو بھی حق ہے ہم سے اختلاف کرنے کا, انہوں نے بھی اختلاف کیا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ساری حدیثیں انہوں نے لکھ دی, اور وہ کہتے ہیں کہ علی پیغمبر کے خلیفہ بلا فصل تو ہیں لیکن خلیفہ بلا فصل روحانی ہیں, اور فلاں صاحب جو ہیں وہ خلیفہ بلا فصل سیاسی ہیں, اور باقی فلاں لوگ جو ہیں وہ خلیفہ بلا فصل علمی ہیں. اس طرح میں تو کہتا ہوں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے خلیفہ بلا فصل کی جگہ خلفۂ بلا فصل کی پوری فصل تیار کر دی, جس میں بہت سارے خلیفہ بلا فصل ہیں. تو اس طرح آپ نے ولایت کے حصے بکھرے کر دیے, روحانی الگ کر دیا, سیاسی الگ کر دیا, علمی الگ کر دیا, اقتصادی الگ کر دیا, معاشی الگ کر دیا, ثقافتی الگ کر دیا. اس کے بعد آپ حدیث غدیر کو بھی قبول کریں, حدیث منزلت کو بھی قبول کر لیں, حدیث ثقلین کو بھی قبول کر لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل میں تو آپ نے اس کی روح جو ہے وہ تبدیل کر دی. تو جو ہمارا تصور ولایت ہے وہ اس سے مختلف ہے. ہمارا تصور ولایت یہ ہے, اچھا ہم جو بات کرتے ہیں وہ تاریخ کے مطابق بھی ہے, وہ جو بات کر رہے ہیں وہ تاریخ کے مطابق بھی نہیں ہے. یعنی تاریخی اعتبار سے بھی ایسا نہیں ہوا کہ پیغمبر کے بعد امت مسلمہ نے روحانی اعتبار سے علی کو خلیفہ بلا فصل سمجھا ہو اور سیاسی اعتبار سے کسی اور کو سمجھا ہو, ایسا نہیں ہوا. اگر ایسا ہوتا تو ٹھیک ہے, کچھ لوگ اگر مسند اقتدار پہ آ کے بیٹھ گئے تھے تو نماز تو روحانی ہے نا, نماز کے لیے علی کو بلایا جاتا, ایسا نہیں ہوا. جن لوگوں نے پیغمبر کے بعد سیاسی بساط پر قدم رکھا, دین کو بھی انہوں نے اپنے حصے میں لے لیا, اور 25 سال تک علی اپنے گھر میں خاموش بیٹھے رہے. تو تاریخی اعتبار سے بھی یہ کلاسیفیکیشن درست نہیں ہے. لیکن بہرحال ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ولایت, اہل بیت اطہار کی جو ولایت ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں ولایت تکوینی اور ایک کو کہتے ہیں ولایت تشریعی. تکوینی ولایت یہ ہے کہ وہ اس روئے زمین پر حجت خدا ہے, وہ اس روئے زمین پر حجت خدا ہے, اور خدا کی سنت یہ ہے کہ زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی. اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو لساقت الارض باہلہا, لولا الحجۃ لساقت الارض باہلہا, اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ تباہ ہو جائے گی. اور وہ جو جملے میں اپنے خطبے میں پڑھ رہا ہوں روزانہ آپ کے سامنے, کہ وہ صرف امام زمانہ کے لیے نہیں ہے, وہ ہر حجت خدا کے لیے ہے کہ الذی ببقاء ہی بقیت الدنیا، ان کے بقا کی وجہ سے دنیا باقی ہے، وہ بے یمن ہی رزق الورا، اور ان کے وجود کی وجہ سے مخلوق کو رزق مل رہا ہے، وہ بے وجود ہی صبرت الارض والسماء، ان کے وجود کی وجہ سے زمین اور آسمان قائم ہیں. اگر ان کا وجود نہ ہوتا اس کائنات میں، اس دنیا میں، تو زمین و آسمان قائم نہ رہتے. تو یہ اسٹیٹس ہے جس کو ہم کہتے ہیں ولایت تکوینی، اور خداوند عالم نے ان کو اس کائنات میں تصرف کا کچھ خاص ایسے اختیارات دے دیے ہیں جو اور لوگوں کو نہیں دیا. وہ اختیارات اس کائنات میں تصرف کے جو ان کے حصے میں ہے وہ اور لوگوں کے پاس نہیں ہے. یہ اس طرح کے تصرفات کے قائل بعض صوفیہ بھی ہیں، لیکن ہم جس ولایت کی بات کرتے ہیں یہ تصور ولایت اور کسی کے پاس نہیں ہے. اچھا، وہی جو ولایت تکوینی رکھتے ہیں وہی ولایت تشریعی بھی رکھتے ہیں. شریعت کے وارث بھی وہی ہیں، کتاب کے وارث بھی وہی ہیں، دین کے وارث بھی وہی ہیں. تو شریعت کے وارث اور کتاب کے وارث ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول کا اسٹیٹس ہے کہ دین کو پہنچانا ان کا کام ہے، شریعت کو پہنچانا ان کا کام ہے، شریعت کی تبلیغ، اس کی تشریح، اس کی تعلیم دینا، اس کی تاویل کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس پر عمل کر کے دکھانا، اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کہ شریعت کو معاشرے میں رائج اور نافذ کرنا. یہ آخری والا ڈیوٹی والا کام وہ ہے جس کی وجہ سے ان کو کہتے ہیں امام، ان کو کہتے ہیں امام. امام یعنی لیڈر، کل بھی میں عرض کر رہا تھا، امام یعنی لیڈر. کس چیز کی لیڈرشپ ان کے پاس ہے؟ اس چیز کی کہ وہ جو خدا کا دین ہے، وہ جو خدا کی تعلیمات ہیں، وہ جو پیغام ہے، اس کو صرف تبلیغ نہیں کریں گے، صرف پہنچائیں گے نہیں. پہنچانا تو انبیاء کا کام بھی ہے، پہنچانا تو نبی کا کام بھی ہے، لیکن ہر نبی کا کام نافذ کرنا نہیں ہے. نبی نبا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے خبر، نیوز، نیوز بیئرر. نبا یعنی نیوز، نبی یعنی نیوز بیئرر. وہ خبر لے کر آیا ہے. رسول رسالہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے میسج. رسول یعنی میسنجر، وہ پیغام لے کر آیا ہے، اس کا کام ہے پیغام پہنچانا. اسی لیے انبیاء علیہ السلام قرآن مجید میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام ہے پہنچانا، اس سے زیادہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے. ہمارے بعض علماء کرام بھی اپنی تقریر کے آخر میں کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام ہے ابلاغ، ہمارا کام ہے پہنچانا. ہم نے پہنچا دیا، تم نے سن لیا، سمجھ لیا، اب تمہاری مرضی، عمل کرو نہ کرو، جنت میں جاؤ یا جہنم میں جاؤ، ہماری بلا سے. ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے حصے کا کام کر دیا، ہم کہیں گے ہم نے کر دیا. تو نبی اور رسول یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام ہے صرف پہنچانا. تو ان کا کام صرف پہنچانا ہے، اس سے آگے کی ڈیوٹی نہیں ہے. اس سے آگے کی جن کی ڈیوٹی ہے ان کو کہا گیا امام. اس سے آگے جن کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہ ہیں امام. ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا ہے انی جاعلک کا للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. تو نبی اور رسول میں سے بھی وہ جو امام ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری ہے معاشرے میں خدا کے تعلیمات کے مطابق قوانین الہیہ کا نفاذ. جن کا کام نفاذ ہے وہ امام ہے، جن کا کام ہے لیڈرشپ والا وہ امام. تو ہدایت کے مختلف طریقے ہیں، قرآن بھی ہدایت ہے، نبی بھی ہادی ہیں، رسول بھی ہادی ہیں، امام بھی ہادی ہیں. ہدایت کے اعتبار سے تو یہ سب ہادی ہیں، یہ سب ہادیان برحق ہیں، لیکن ہدایت کے طریقہ کار میں فرق ہے. ایک ہدایت کا طریقہ قرآن کا ہے، ایک ہدایت کا طریقہ نبی کا ہے، ایک ہدایت کا طریقہ رسول کا ہے. لیکن کوئی شخص آپ سے آ کر کہتا ہے مجھے ایئرپورٹ جانا ہے اور راستہ نہیں پتہ، آپ اس کو کہتے ہیں اچھا کاغذ لاؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، یہ دیکھو یہاں سے نکلو، یہ نیپا ہے، یہ ڈگ روڈ ہے، یہاں سے مڑو گے ایئرپورٹ ہے، یہاں سے جاؤ گے سامنے ایئرپورٹ آ جائے گا، نقشہ بنا کے آپ نے دے دیا. دوسرا انسان ہے، اس کو آپ نے نقشہ بنانے کے بجائے سمجھا دیا دیکھو یہاں سے جانا، یہاں سے رائٹ پہ نکلنا ہے، پھر لیفٹ پہ جانا ہے، پھر رائٹ پہ مڑنا ہے، پھر لیفٹ پہ، پھر یہ فلاں، سامنے ایئرپورٹ آ جائے گا. سمجھ گئے؟ اس نے کہا سمجھ گئے، اب جاؤ ہمارا کام ختم. اچھا آپ نے کہا جاؤ، تو آپ نے اس کو کہا تھا رائٹ پہ مڑنا, وہ لیفٹ پہ جانے لگا. آپ نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو, میں نے تم سے کہا تھا رائٹ پہ پہلے مڑنا ہے. اس نے کہا میں نے سمجھ لی آپ کی بات, مجھے ایئرپورٹ ہی جانا ہے لیکن میری فلائٹ رات کے 12 بجے ہے, میں آرام سے جاؤں گا کیونکہ میں گھر جا رہا ہوں. آپ کی بات پہنچ گئی مجھ تک, دیٹس آل. آپ نے سمجھا دیا, نہیں آپ نے اپنی طرف سے ہدایت دے دی, اب میری مرضی میں جب چاہوں عمل کروں اس کے اوپر یا نہ کروں. ایک طریقہ یہ ہے نقشہ بنا کر دکھانا, ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو ہدایت دے دی, طریقہ بتا دیا اس طریقے سے جانا یہاں پہنچ جانا. ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ سے کسی نے کہا کہ مجھے ایئرپورٹ جانا ہے, آپ نے کہا اچھا ایئرپورٹ جانا ہے کتنے بجے جانا ہے آپ کو, بس ابھی نکلنا ہے. آپ نے کہا یہ میری گاڑی حاضر ہے آئیے بیٹھیے. آپ نے اس کو گاڑی میں بٹھایا اور ڈرائیو کرتے ہوئے گئے, پہنچے آپ نے کہا یہ رہا ایئرپورٹ. یہ ہے امامت, یہ ہے لیڈنگ. آپ نے اس کو لیڈ کر دی, آپ نے اس کی رہنمائی کر دی, آپ نے اس کو ہاتھ پکڑے وہاں تک پہنچا دیا. یہ قیادت ہے, یہ رہبریت ہے, یہ لیڈرشپ ہے. امام کا کام یہ ہے اور نبی کا کام ہوا ہے, رسول کا کام ہوا ہے. تو یہ غلط فہمی نہ رہے جب ہم اس قسم کی بات کرتے ہیں, تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہی بات ہو گئی نا, دیکھو امام کو بڑھا دیا نبی سے. تو امامت کا عہدہ, عہدہ امامت عہدہ نبوت سے بڑا عہدہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جیسے یہ بات آپ کہیں گے فوراً کہا جائے گا اے ہاں حضرت علی کو بڑھا دیا حضور سے. بھائی نہ حضرت علی کی بات ہو رہی ہے نہ حضور کی بات ہو رہی ہے, ابھی عہدے کی بات ہو رہی ہے. عہدہ نبوت, عہدہ رسالت, عہدہ امامت, ان میں سب سے بڑا عہدہ کون ہے؟ امامت کا عہدہ ہے. پیغمبر اکرم سے کوئی بڑھ سکتا ہے؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. وہ تو امام کیا, امام الانبیاء ہیں, ان سے کوئی کسی کو بڑھا نہیں سکتا. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. ان سے بڑھانا نہیں ہے کسی کو مقصود. تو وہ بھی امام ہے. ہر وہ نبی اور رسول جن کی ذمہ داری یہ لگائی گئی ہے کہ وہ احکام الہیہ کو معاشرے میں نافذ کریں گے, وہ امام ہے. تو انبیاء میں سے سب نہیں ہیں, لیکن وہ جن کی ذمہ داری یہ لگائی گئی, باقی تبلیغ کرتے رہتے تھے. ائمہ تارین کو امام کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ پیغمبر کے وارث ہیں, ہر چیز میں وارث ہیں, شریعت میں بھی, کتاب میں بھی, اور نفاذ شریعت میں بھی وہی وارث ہیں. تو وہ جو وارث ہیں تو فقط اسپریچول لیڈر نہیں ہے, وہ اسپریچول لیڈر بھی وہی ہیں, پولیٹیکل لیڈر بھی وہی ہیں, اسپریچول لیڈر بھی وہی ہیں, پولیٹیکل لیڈر بھی وہی ہیں. جب اللہ کے رسول نے مدینہ میں ایک اسلامی معاشرہ قائم کیا, ہم تو کہتے ہیں اسلامی ریاست قائم کی, تو اس ریاست کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ کیسے بنایا گیا؟ کوئی الیکشن ہوا, سلیکشن ہوا, نامینیشن ہوا, کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ظاہر ہے ایک معاشرے کے اندر اللہ کے رسول, اللہ کے نبی موجود ہیں, ان کی موجودگی میں کوئی اور ہیڈ بن سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کسی الیکشن, کسی سلیکشن, کسی نامینیشن کی ضرورت نہیں. بے عین ہی امام کا اسٹیٹس ہے. جس معاشرے میں امام موجود ہے اس معاشرے میں کسی الیکشن, سلیکشن اور نامینیشن کی ضرورت نہیں. یہ امام ہے جن کے پاس یہ عہدہ ہے. تو تکوینی ولایت بھی انہی کے پاس ہے, تشریعی ولایت بھی انہی کے پاس ہے. لوگ شریعت کا احکام لینے کے لیے بھی انہی کے پاس جائیں گے. اچھا ان کے پاس تو جائیں گے, اصل میں تو شریعت کے وارث وہی ہیں, لیکن کیا کسی اور شخص کو بھی حق ہے کہ وہ دین کے احکامات کسی کو بتائے؟ کیوں نہیں. کچھ لوگوں کی ذمہ داری انہوں نے خود لگائی. کیا پیغمبر نے اپنے زمانے میں تبلیغ کا سارا کام اکیلے کیا یا کچھ اور لوگوں کی ذمہ داری بھی لگائی؟ مدینہ میں اسلام کیسے پہنچا؟ مدینہ میں تو پیغمبر نہیں گئے, پیغمبر تو ہجرت کر کے مدینہ میں گئے. جب ہجرت کر کے آپ مدینہ پہنچے تو استقبال ہوا آپ کا, آپ جانتے ہیں طلال بدر علینا من سنوات الوداع. یہ استقبال کن لوگوں نے کیا؟ کفار و مشرکین نے کیا، یہودیوں نے کیا، مسلمانوں نے کیا نا. یہ مسلمان کیسے ہوئے؟ اس لیے کہ پیغمبر نے ایک نوجوان صحابی مصعب ابن عمیر کو مدینہ بھیجا تاکہ وہاں جا کے وہ تبلیغ کا کام کریں، لوگوں کو دین کی طرف مائل کریں، اور جو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں ان کی تربیت کریں. تو ایک جوان صحابی نے جا کے وہاں کام کیا، قبیلہ اوس پہ بھی کام کیا، قبیلہ خزرج میں بھی کام کیا، یہودیوں پہ بھی کام کیا، اور پیغمبر کا استقبال بھی کیا، انہوں نے اہتمام کیا استقبال کا. تو ہر جگہ اللہ کے رسول نے خود تبلیغ نہیں کی. یمن میں آپ نے حضرت علی کو بھیجا. ہمارے برادران کیا روایت میں ہے کہ یمن میں معاذ ابن جبل کو بھیجا. تو مختلف روایتیں. علی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں مختلف لوگوں کی ذمہ داری لگائی. علی علیہ السلام کے پاس جب حکومت آئی، وہ حکومت اس قدر وسیع و عریض تھی کہ آج اس کے اندر کم از کم 20 ریاستیں ہیں. ہر جگہ آپ خود گئے، ہر جگہ خود نہیں گئے، مختلف لوگوں کی ذمہ داری لگائی کہ وہ جائیں اور وہاں جا کے دین کی تبلیغ کریں. باقی ائمہ طاہرین نے جہاں جہاں شیعہ تھے، کوفے میں تھے، بصرے میں تھے، خراسان میں تھے، یمن میں تھے، مصر میں تھے، قم میں تھے، ائمہ طاہرین کی زندگی میں کس طرح تبلیغ ہوئی، کس طرح دین کی تعلیمات پہنچی. ہر جگہ ائمہ طاہرین خود گئے، نہیں ہر جگہ خود نہیں گئے، بہت سے مقامات پر انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے، بہت سے مقامات پر اپنے شاگردوں کو بھیجا، بہت سے مقامات پر اپنے شاگردوں کو ریکمینڈ کیا. ایک شخص جو کوفے میں رہتا تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی یافور، وسائل الشیعہ کی روایت ہے، عبداللہ ابن ابی یافور امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا. عبداللہ ابن ابی یافور آ کے کہتا ہے فرزند رسول میں کوفے میں رہتا ہوں، آپ مدینے میں رہتے ہیں، میرے لیے بار بار آپ کے پاس آنا بھی مشکل ہے اور مسائل شریعہ کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، ظاہر ہے، تو کیا کریں؟ امام نے فرمایا کہ تمہارے اپنے علاقے میں کوفے میں محمد ابن مسلم رہتا ہے، اس سے جا کے احکام لے لیا کرو. یہ محمد ابن مسلم کون ہے؟ نہ نبی ہے، نہ امام ہے، نہ معصوم ہے. یہ وہ ہیں جو تین اماموں کے شاگرد ہیں. 30,000 حدیثیں محمد ابن مسلم کو یاد ہیں، کوفے میں زندگی گزارتے ہیں. آج ان کا یہ مقام ہے کہ امام ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ محمد ابن مسلم سے جا کے احکام لے لیا کر. اور بہت سارے نام ہیں، زکریا ابن آدم کے لیے کہا خراسان والوں سے کہ زکریا ابن آدم سے جا کے لے لیا. قم، زکریا ابن آدم قم منتقل ہو گئے، اہل قم کے لیے اپنے زمانے کے فقیہ تھے زکریا ابن آدم. چار لوگوں کے بارے میں چھٹے امام نے فرمایا کہ یہ چار افراد وہ ہیں جنہوں نے ہمارے آبا و اجداد کی فقہ کو زندہ رکھا ہے. ابو بصیر، جن کا تذکرہ کل بھی میں نے کیا تھا، ٹھیک ہے، ابو بصیر، محمد ابن مسلم، برید ابن معاویہ العجلی. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ائمہ طاہرین ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے جا کے احکام لے لیا کرو. یہ کون ہے؟ یہ اپنے زمانے کے فقیہ ہیں. فقیہ وہ شخص ہے کہ جس کے پاس دین کا اتنا شعور ہے، دین، فقہ کا مطلب ہے انڈرسٹینڈنگ، فقیہ یعنی مین آف انڈرسٹینڈنگ. قرآن کریم میں جو آیا ہے یتفقہوا فی الدین، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں وہ، تو دین کی وہ سمجھ جس سے وہ دین کی گہرائی میں جا کے حقیقت کو سمجھ سکتا ہے، احکام خدا اور احکام رسول تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں فقیہ. فقیہ کا یہ مقام ہے کہ پیغمبر نے اس کے بارے میں فرمایا الفقہاء امناء الرسل، فقہاء جو ہیں وہ رسولوں کے امین ہیں، اصول کافی کی حدیث ہے. فرمایا کہ ایک فقیہ، پیغمبر نے فرمایا اصول کافی کی حدیث ہے، اگر ایک فقیہ جب اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے، ایک فقیہ کا انتقال ہو گیا آیت اللہ موسوی اردبیلی کا، تو ایک فقیہ جب اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو اسلام میں ایک ایسا رخنا پڑ جاتا ہے، ایک ایسی دراڑ پڑ جاتی ہے جس کو کوئی چیز پورا نہیں کر سکتی، کوئی چیز بھر نہیں سکتی. اسلام میں ایک ایسا رخنا پڑ جاتا ہے، گو کہ خدا بندے عالم کا کرم ہے کہ ہر دور میں بہت سارے فقہ ہوتے ہیں. ایک فقیہ جب اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو اپنے بہت سارے شاگرد چھوڑ کر جاتا ہے, وہ اپنی جگہ, لیکن کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا, ہر ایک کی اپنی جگہ ہے. تو ایک فقیہ کے لیے پیغمبر نے یہ فرمایا. تو یہ جو فقیہ ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے دین کا اتنا شعور رکھتا ہے کہ دین کو اس کے صحیح ماخذ سے جا کر سمجھتا ہے. آئمہ تارین نے اپنے زمانے میں ایسے فقہا کو مختلف علاقوں میں جو لوگ موجود تھے ان کی رہنمائی کے لیے, دینی رہنمائی کے لیے, دینی تربیت کے لیے ریکمینڈ کیا. تو یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ ڈی سینٹرلائز تھا خود آئمہ تارین کے زمانے میں, اور لوگ فقہا سے جا کے رجوع کرتے تھے, احکام شرعیہ احکام دینیہ فقہا سے لیا کرتے تھے. یہ بات رائج تھی, یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو زمانے غیبت میں شروع ہوئی ہو. یہ زمانے غیبت کی بات نہیں ہے, زمانے حضور امام میں بھی ایسے ہی تھا. اور ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی, وہ حدیث تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں آئی ہے. اور علامہ تبریسی نے اس کو الاحتجاج کے اندر بھی نقل کیا ہے, اور اس کے راوی امام عسکری علیہ السلام ہے, لیکن ہے یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے. یہ میں تشریح اس لیے تفسیر اس لیے بتا رہا ہوں کہ عام طور پر یہ حدیث تو آپ کی سنی ہوئی ہوگی انشاءاللہ, لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی, تو اس کی وجہ سے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ شاید یہ حدیث زمانۂ غیبت کے لیے ہے. نہیں, زمانۂ غیبت کے لیے نہیں ہے, یہ چھٹے امام سے آئی ہے اور زمانۂ حضور امام کے لیے بھی ہے. اور وہ اس طرح ہے کہ اگر پوری حدیث بھی سنا دوں میں تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ پوری نہیں سناتے عام طور پہ, اس کا ایک ٹکڑا ہی بیان کیا جاتا ہے, تو پوری سننے میں کوئی حرج نہیں ہے. زیادہ بات واضح ہو جائے گی کہ ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ فرزند رسول, یہ جو یہودی عوام ہیں وہ اپنے علماء کی تقلید کرتے ہیں, اسی طرح جس طرح ہم مسلمان بھی اپنے علماء کی تقلید کرتے ہیں, لفظ تقلید ہے, یہودی اپنے علماء کی تقلید کرتے ہیں, اسی طرح جس طرح ہم بھی اپنے علماء کی تقلید کرتے ہیں, تو پھر یہودیوں کی مذمت کیوں آئی ہے؟ تو کیا اس مذمت میں مسلمان بھی شریک ہوں گے؟ تو امام نے فرمایا کہ نہیں, یہودیوں کی تقلید میں اور مسلمانوں کی تقلید میں ایک چیز کامن ہے اور ایک چیز ڈفرینٹ ہے. اور پھر فرمایا کامن یہ ہے کہ یہ دونوں اپنے اپنے علماء سے رجوع کرتے ہیں, جاہل عالم سے رجوع کرتے ہیں. اور یہ اگلا جملہ امام کا نہیں, یہ میرا جملہ ہے کہ یہ چیز عقل اور منطق کے خلاف نہیں ہے کہ جاہل کا عالم سے رجوع کرنا یہ عقل کے عین مطابق ہے. ہاں, جاہل کا جاہل سے رجوع کرنا عقل کے خلاف ہے کہ دی بلائنڈ لیڈنگ دا بلائنڈ, یہ بری چیز ہے, لیکن جاہل کا عالم سے رجوع کرنا یہ پریکٹیکل ہے اور دنیا کے ہر شعبے میں رائج ہے. اچھا, امام فرماتے ہیں کہ کامن کیا ہے؟ کامن یہ ہے کہ جاہل کا عالم سے رجوع کرنا, اور یہ بات قابل مذمت نہیں ہے. قابل مذمت یہ ہے کہ یہودی عوام یہ جانتے ہوئے کہ ان کے علماء فاسق و فاجر ہیں اور حرام کھاتے ہیں اور رشوت لیتے ہیں اور کلام الہی میں تحریف کر دیتے ہیں, ان تمام چیزوں کو جانتے بوجھتے بھی اپنے علماء سے رجوع کرتے ہیں, یہ ہے قابل مذمت. قابل مذمت یہ چیز ہے. اور پھر وہ جملہ فرمایا جو مشہور ہے, جو آپ نے سنا ہوا ہوگا, وہ اما من کانا من الفقہا سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا علی ہوا و مطیعا لامر المولا فللعوام ان یقلدوا. کہ دیکھو, فقہا میں سے, فقیہ کی جمع فقہا ہے, بہت سارے فقہا ہو سکتے ہیں ایک زمانے میں. فقیہ ہونا ایک ٹیکنیکل لیول کا نام ہے کہ ایک انسان علم حاصل کرتے کرتے ایک مقام پر فائز ہو گیا اور اب وہ فقیہ ہو گیا. ایسے ہی ہے جیسے پروموشن لیتے لیتے کوئی پروفیسر ہو گیا, پروموشن لیکچرر لگا, اسسٹنٹ پروفیسر ہو گیا, ایسوسیٹ پروفیسر ہوا, فل پروفیسر ہو گیا, پروموشن کے ذریعے ہو گیا. اچھا, ایک اسٹیٹس ہے علمی, ایک مقام ہے, وہ آپ نے کہہ دیا کہ یہ فقیہ ہو گیا. لیکن ہر فقیہ سے رجوع نہیں کرنا ہے. امام فرماتے ہیں فقہا میں سے بھی واما من کانا من الفقہا سائنا لنفس، جو اپنے نفس کو حرام سے بچانے والا ہو، حافظا لدین، دین کی حفاظت کرنے والا ہو، مخالفا علی ہوا، اپنی خواہشات نفس کی مخالفت کرنے والا ہو، مطیع لامر المولا، اپنے آقا و مولا کی اطاعت کرنے والا ہو، ایسا فقی جس کے اندر علم کے ساتھ ساتھ، فقہا تو ایک علم کا لیول ہے نا، علم کے ساتھ ساتھ کردار بھی ہو، تقویٰ بھی ہو، پرہیزگاری بھی ہو. فلل عوام ان یقلدوا، عوام کو چاہیے اس کی تقلید کریں، فاسق و فاجر کی تقلید نہ کریں. میں بھی ایک فقی ہو، فقی ہو، عالم ہو، لیکن بے عمل ہو. العالم بلا عمل کل شجر بلا ثمر، عالم ہو بے عمل ہو. تو اگر عالم بے عمل ہو تو اس سے دین کے معاملے میں ڈرو، بچو، پیغمبر نے فرمایا. تو فقی ہونا کمال کی بات نہیں، ہاں فقاہت کے ساتھ ساتھ صاحب کردار ہونا بھی ضروری ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہم نے فرمایا فلل عوام ان یقلدوا، عوام کو چاہیے اس کی تقلید کریں، اس کو فالو کریں، اس کی بات کو مانیں. تقلید کا مطلب یہ ہے، آج کل کی زبان میں اگر آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کنسلٹنسی، رجوع کریں اس سے. کس طرح ہم کنسلٹنسی کرتے ہیں کسی کنسلٹنٹس کی، چاہے وہ میڈیکل کنسلٹنٹ ہو، وہ لیگل کنسلٹنٹ ہو، وہ انجینئرنگ کا کنسلٹنٹ ہو، اس کی کس چیز سے رجوع کرتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے یہاں جو نظام تقلید و اجتہاد ہے وہ کوئی پیری مریدی نہیں ہے، یہ پوری پیری مریدی کا نظام نہیں ہے کہ آپ کسی کے مریدی میں چلے گئے. نہیں، کسی کے مریدی میں نہیں جانا آپ کو، یہ صرف اور صرف ایک فقی کے علم سے رجوع کرنا ہے، اس کے علم سے رجوع کرنا ہے، اس کی ذات سے نہیں، اس کے علم سے رجوع کرنا ہے. اس کے لیے اس کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے، اس نے اپنے علم کو بیان کر دیا، اپنی کتابوں میں بیان کر دیے، آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کر لیتے ہیں. فقی کے لیے، اگر آپ فقی نہیں ہیں، فلل عوام ایوں خلدو، عوام کو چاہیے. اب اگر کسی کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی تقلید تو قلدا یقلدو تقلیدن، یہ آپ کو پتہ ہے یہ لفظ قلادہ سے نکلا ہے، قلادہ، قلادہ کرتے ہیں گلے میں ڈالنے والی چیز، اور گلے میں ڈالنے والا پٹا. تو کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کے گلے میں ایک پٹا ڈال دیا جائے اور اس کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا جائے؟ یہ ایک لفظ ہے، اس لفظ کو اتنا بگاڑ کے بیان کیا جاتا ہے. تو بے شک جو لوگ بھی ان الفاظ سے کھیلتے ہیں وہ کھیلتے رہیں، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ لفظ تقلید جو ہے وہ کلام معصوم کے اندر آیا ہے. فلل عوام ان یقلدوا، اگر اس کا مطلب معاذ اللہ پٹا ہے، تو امام نے کہا پٹا ڈالنے کے لیے ڈال لو. اگر اس کا مطلب یہ گو کہ اس کا مطلب پٹا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے رجوع کرنا، اس کا مطلب ہے کنسلٹنسی. لیکن اگر کسی کے ذہن میں اس کا معنی وہ ہے کہ اس کا معنی خدا نخواستہ یہ ہے، تو ڈال لو، امام نے کہا نا ڈال لو. تم وہ بھی تو گلے میں ڈالتے ہو جو امام نے نہیں کہا. یہ جو ہمارے یہاں اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے قلاوہ، قلاوہ، قلاوہ کیا ہے؟ قلاوہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے، اصل میں یہ ہے قلادہ. کسی طرح یہ دال جو ہے واو میں تبدیل ہو گیا، عربی سے نکل کے اردو میں آیا، کسی نے کنڈا لگا دیا اس میں. تو اصل میں کیا ہے؟ قلادہ، قلادہ یعنی گلے میں ڈالنے والی چیز. یہ جو گلے میں آپ قلاوہ ڈال رہے ہیں، جس کو ہم قلاوہ کہتے ہیں، امام نے کہا یہ ڈالو، دکھائیں کہیں لا کر امام نے کہا ہو کہ یہ ڈال دو، خود ہی کہتے ہیں امام کی سنت میں ہم ڈال رہے ہیں. امام نے خود تو نہیں کہا، نہ امام نے کبھی ڈالا بعد میں بھی. کربلا کے واقعے میں ٹھیک ہے امام کے گلے میں توقع خاردار ڈال لیا گیا، لیکن کربلا کا واقعہ ختم ہو گیا، رہائی مل گئی. اس کے بعد 34 سال امام سجاد زندہ رہے، 34 سال میں آپ ہر سال محرم کا چاند ہوتے ہی جا کے مارکیٹ سے لا کے گلے میں ڈالتے تھے، نہیں ڈالتے تھے نا؟ تو امام نے تو نہیں کہا. اب آپ ان کی محبت میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بحث ہے کہ محبت میں ڈالتے ہیں، لیکن جو امام نے نہیں کہا وہ بھی آپ اپنے گلے میں ان کی محبت میں ڈال رہے ہیں. جو امام نے کہا ہے اس کو ڈالنے میں کیا اعتراض ہے؟ اور اگر آپ کو یہ پٹا اتار کے پھینکنا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ عوام سے نکل جائیں, فلیل عوام میں آئیں خلدو, خواص میں آ جائیں, آپ عوام سے نکل کے خواص میں آ جائیں, آپ اہل علم بن جائیں, آپ خود صاحب فقہ بن جائیں, آپ خود ایک فقیہ بن جائیں, تو آپ کے لیے پٹا ڈالنا جائز ہی نہیں ہوگا. پھر آپ اگر آپ مریض ہیں تو آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑے گا, آپ ڈاکٹر بن جائیں, اور اگر آپ مریض بھی ہیں ڈاکٹر بھی نہیں ہیں, ڈاکٹر بھی نہیں بننا چاہتے, ڈاکٹر سے رجوع بھی نہیں کرنا چاہتے, تو پھر اپنے سوئم کا انتظام کر لیں. ظاہر ہے اگر آپ ڈاکٹر بھی نہیں ہیں اور ڈاکٹر سے رجوع بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو پسند نہیں ہے ڈاکٹر سے رجوع کرنا. کچھ لوگوں نے کیا کیا, کچھ ایک کتاب چھاپ دی, وہ کتاب ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ کی. شیخ صدوق بہت بڑے اپنے زمانے کے محدث گزرے ہیں اور فقیہ بھی ہیں. کتب اربع میں ان کی ایک کتاب ہے من لا یحذرہ الفقیہ. ویسے شیخ صدوق 300 کتابوں کے مصنف ہیں, لیکن ایک کتاب جو کتب اربع میں شامل ہے حدیث کی چار بنیادی کتابوں میں سے ایک ہے من لا یحذرہ الفقیہ. کچھ لوگوں نے من لا یحذرہ الفقیہ کی چار جلدوں کا اردو میں ترجمہ کر دیا اور وہ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ لوگوں کو دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ لے لو ایک سیٹ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ 1000 میں, اور یہ کتاب لے لو اور مشتہید کا پٹا اپنے گلے سے اتار کے پھینک دو. حالانکہ شیخ صدوق نے اس کتاب کا نام رکھا ہے مل لا یحذرہ الفقیہ ویئر دیر از نو فقیہ اویلیبل. جہاں فقیہ اویلیبل نہ ہو وہاں یہ کتاب پڑھ لو, لیکن فقیہ اویلیبل ہو تو کیا کرو, فقیہ سے رجوع کرو, ہے نا. میں سمجھاتا ہوں بچوں کو بات کر اس طرح کہ ایک کتاب ہے ہماری یونیورسٹی میں چھپی تھی, اس کتاب کا نام ہے جہاں ڈاکٹر نہ ہو. ایک انگریزی کتاب ہے, اس کا اردو میں ترجمہ کر کے کراچی یونیورسٹی کے پریس نے چھاپا, اس کا نام ہے جہاں ڈاکٹر نہ ہو. 300 روپے کی ملتی تھی ایک زمانے میں. آپ 300 روپے کی کتاب خرید لیں وہ اور ڈاکٹر کا پٹا اپنے گلے سے اتار کے پھینک دیں. اس کتاب کو اتنا عام کر دیں آپ کہ ساری کلینک سارے ہاسپٹل بند ہو جائیں. تو کیوں نہیں خرید لیتے آپ لوگ کتاب 300 والی. لیکن ہر عقل مند آدمی سمجھتا ہے کہ اس کتاب کو لکھنے اور چھاپنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹروں کو بے روزگار کیا جائے, بلکہ اس کتاب کو چھاپنے کا مقصد صرف یہ ہے اگر کوئی انسان ایسی جگہ پھنس جائے جہاں ڈاکٹر نہ ہو, بیماری کوئی آ جائے, تو حسرت و یاس کے ساتھ مرنے سے بہتر ہے اس کتاب پہ تجربہ کر لے, کیا پتہ فائدہ ہو جائے. ورنہ ایک انسان اگر بیمار ہوتا ہے تو اس کو کیا چاہیے, ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. تو شیخ صدوق نے تو یہ کتاب اس لیے لکھی تھی, لوگ اس کو کسی اور نیت سے بانٹ رہے ہیں. تو ایک فقیہ سے رجوع کرنا آئمہ طاہرین کے دور میں رائج تھا, جو خلاصہ ہے اس پہ آج ہی ختم کریں گے بات کو. ایک فقیہ سے رجوع کرنا زمانے حضور امام میں بھی رائج تھا. زمانے غیبت امام میں کیا ہوا, زمانے غیبت امام میں امام زمانہ کو جو ایک خط لکھا گیا جس کے جواب میں آپ نے ایک خط لکھ کر توقیع شریف توقیع مبارک صادر فرمایا, اس توقیع کے اندر یہ لکھا ہوا ہے وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَرْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا. یہ امام زمانہ کی توقیع, توقیع یعنی وہ جواب جو امام کو زمانے غیبت صغرا میں نائبین خاص جو تھے ان کے ذریعے خط دیا گیا, اس کے جواب میں امام نے یہ لکھ کر دیا. تو وہ جواب کیا ہے, وہ سوال کیا تھا, وہ سوال بدقسمتی سے اس روایت میں نہیں, لیکن جواب سے بھی سوال کا اندازہ ہوتا ہے. اور سوال ظاہر یہی ہوگا کہ ہم کس سے رجوع کریں. تو امام نے جواب میں فرمایا کہ وہ ام الحوادث الواقعہ, حوادث واقعہ میں رجوع کرو. حوادث الواقعہ کیا ہے, حوادث الواقعہ یہ حلال و حرام کے احکام نہیں ہیں, لیکن حلال و حرام کے احکام شریعت کے احکام اس میں ایک فقیہ سے رجوع کرنا چاہیے. یہ ایسی بات ہے جس کے لیے امام زمانہ کو خط لکھنے کی ضرورت نہیں, یہ بات واضح ہے, کلیئر ہے, ان پریکٹس ہے. زمانہ حضور امام میں کسی اسپیشل آرڈر کی ضرورت نہیں ہے ظاہر ہے, اور زمانہ غیبت صغرا میں بھی فقہا موجود تھے. زمانہ غیبت صغرا میں جہاں محدثین موجود تھے، جہاں شیخ یعقوب کلینی علیہ الرحمہ جنہوں نے الکافی لکھی وہ موجود تھے، جہاں برقی ایک بڑے بڑے محدث ہمارے گزرے ہیں زمانۂ غیبت صغرا کے وہ موجود تھے، اور زمانۂ غیبت صغرا میں امام کے نائبین خاص بھی موجود ہیں اور فقی بھی اپنے مطابق موجود ہیں. دو نام میں آپ کے سامنے بیان کیے دیتا ہوں، ابن جنید اسکافی، ابن ابی عقیل عمانی، دو وہ فقہا ہیں جو زمانۂ غیبت صغرا کے ہیں. تو فقہا اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، محدثین اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، اور جو نائبین خاص ہے وہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. کوئی کلیش نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، تو ہر دور میں فقہا رہے ہیں. تو زمانۂ غیبت صغرا میں یہ خط لکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ پیش جو آئی وہ حوادث الواقعہ کی وجہ سے پیش آئی. بات یہ ہے کہ زمانۂ حضور امام میں امام نے بہت سے لوگوں کو آتھورائز کیا ہوا تھا کہ وہ جا کے لوگوں کو دین کے احکامات بتائیں، لیکن معاشرے کی قیادت، رہبریت، شیعوں کی لیڈرشپ، امت کی لیڈرشپ امام ہی کے ہاتھ میں تھی. امام نے کبھی اس کو ڈی سینٹرلائز نہیں کیا زمانۂ حضور امام میں، خواہ امام قید خانے میں ہوں، لیکن امت کی قیادت کس کے ہاتھ میں؟ امام معصوم کے ہاتھ میں. اب جو زمانۂ غیبت صغرا شروع ہوا تو امت کا براہ راست امام سے رابطہ منقطع ہو گیا، اب نائبین خاص کے ذریعے رابطہ ہے. اس کے بعد پیغام آ گیا کہ نائبین خاص کا دور بھی اب ختم ہو گیا، اب امام کا براہ راست امت سے رابطہ ختم ہو گیا. ختم ہو گیا تو اس کے بعد امام کا کیا فائدہ ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں، ایسے امام کا کیا فائدہ جو غیبت میں ہے؟ تو اس کا فائدہ یہ ہے، حدیث میں کہا گیا ہے کہ غیبت میں رہنے کے باوجود امام اس طرح فائدہ پہنچاتے ہیں جس طرح بادل سورج بادل کے پیچھے رہ کے پہنچاتا ہے. سورج اگر بادل کے پیچھے ہو تو فائدہ پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا ہے؟ اگر بادل نہ ہو اور سورج ہو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے ہمیں؟ ایک جاہل آدمی یہ سمجھتا ہے کہ سورج کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے کپڑے سوکھ جاتے ہیں، اس سے زیادہ کا فائدہ اس کو نظر نہیں آتا. اور آپ سائنس کے طالب علم سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اصل میں یہ سورج ہے جس کی وجہ سے اس روئے زمین پر حیات ہے. وہ پلینٹس جو سورج سے بہت دور ہیں وہاں لائف نہیں ہے، لائف اس ارتھ کے اندر ہے نا. کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ سورج کے اتنے فاصلے پر ہے کہ جہاں سورج کی حرارت پہنچ رہی ہے. یہ سورج ہے جس کی وجہ سے یہ کلر ہے. اگر سورج کی روشنی نہ ہو تو کلر نہ ہو. ایک تجربہ کرتے ہیں وقت نہیں تشریح میں جانے کا، کہ جانتے ہیں سائنس کے طالب علم کہ جو کلرڈ ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں سورج کی روشنی جب ان پر پڑتی ہے تو وہ کلر جو ریفلیکٹ ہوتا ہے ایکچولی وہ نظر آتا ہے ہمیں. تو اگر سورج کی روشنی نہ ہو تو کلر نہ ہو، سورج کی روشنی نہ ہو تو لائف نہ ہو، سورج کی روشنی نہ ہو تو یہ جو درخت فوڈ تیار کر رہے ہیں وہ نہیں تیار کر سکیں، ان کے اندر گروتھ نہ ہو تو نہ انسان کی لائف بچے گی، نہ حیوان کی لائف بچے گی، نہ پلانٹس کی لائف بچے گی اگر اس روئے زمین پر حیات ہے سورج کی وجہ سے. تو اگر امام نہ ہو، حجت خدا نہ ہو تو یہ دنیا قائم نہیں رہ سکتی. تو یہ نہیں ہے کہ سورج سے ہمارے کپڑے سوکھ جاتے ہیں، بہرحال کسی کے کپڑے بھی سوکھتے ہیں، وہ اپنی جگہ سورج کا فائدہ ہے. تو سورج بادل کے پیچھے بھی ہو پھر بھی فائدہ پہنچا رہا ہے نا، زندگی اس دنیا میں موجود ہے. لیکن بہرحال اگر بادل کے بغیر سورج ہو تو میکسیمم فائدہ اہل زمین کو پہنچ سکتا ہے. تو امام کا جو فائدہ ہے وہ تکوینی فائدہ ہے. اب تشریحی امور کا کیا ہوگا؟ تشریح امور ہر دور میں فقہا کے علماء کے ہاتھ میں رہی ہے. امام حسین علیہ السلام نے خطبہ منیٰ میں فرمایا، مجاری الامور علی ایدی العلماء، کہ امور کا اجرا معاشرے میں علماء کے ہاتھ سے ہوتا ہے. تو یہ باتیں واضح تھیں. جو سوال کیا گیا ہے امام سے وہ سوال صرف یہ ہے کہ یہ جو حوادث الواقعہ ہے، یہ جو ڈے ٹو ڈے نئے نئے مسائل ہمارے سامنے آتے رہے ہیں، اجتماعی مسائل، سیاسی مسائل، اقتصادی مسائل، یہ جو مسائل ہیں ان میں کیا کرنا چاہیے؟ امام نے فرمایا، فرج اوفیہ الا روات حدیثنا، ہماری احادیث، حدیث سے مراد وہ قال رسول اللہ والی حدیث نہیں ہے، حدیث یعنی امام کا قول، امام کا پوائنٹ آف ویو، ائمہ تحریر کا نقطۂ نظر، جو تمہیں بنانے والے ہوں ان سے رجوع کرو. فانہم حجتی علیکم، وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہے، وہ انا حجت اللہ علیہم، اور ہم اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہیں. حجت خدا وہ نہیں ہے، حجت خدا ہم ہیں، حجت خدا ہم ہیں، لیکن وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہے، وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہے، تو اس لیے ہم ان کو نائب امام کہہ دیتے ہیں کہ وہ امام کی طرف سے ہم پر حجت ہے. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، خدا کی طرف سے ہم ان کے اوپر حجت ہے. تو ہمارا جو ایک نظام ہے تقلید و اجتہاد کا، یہ دور امام سے چلا آ رہا ہے. لیکن زمانۂ غیبت میں کیا چیز سامنے آئی؟ زمانۂ غیبت میں دو چیزیں سامنے آئی، ایک تو یہ کہ یہ جو تقلید و اجتہاد کا نظام ہے یہ انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا، پہلے یہ انسٹیٹیوشنلائز نہیں تھا، اور دوسری چیز یہ ہوئی کہ معاشرے کی قیادت اور رہبریت جو ہے وہ ایک فقیہ عادل کے ہاتھ میں آ گئی. یہی وجہ ہے کہ اس وقت سے لے کے آج تک ہر دور میں ایک وقت میں بہت سارے فقہا ہوتے ہیں، آج بھی بہت سارے فقہا ہیں، لیکن ان میں کوئی ایسا فقیہ ہوتا ہے جو معاشرے میں ایک لیڈرشپ کا رول پلے کرتا ہے، ایک لیڈنگ رول پلے کرتا ہے. جب علامہ شیخ مفید علیہ رحمہ کا زمانہ تھا، شیخ مفید نے یہ کام کیا، شیخ مفید کے شاگرد شیخ طوسی بھی تھے اور شیخ مفید کے شاگرد سید مرتضیٰ بھی تھے، لیکن شیخ مفید کا جب انتقال ہوا سید مرتضیٰ نے یہ کردار ادا کیا. سید مرتضیٰ جب دنیا میں نہیں رہے شیخ طوسی نے یہ رول پلے کیا، علامہ علی نے اپنے زمانے میں یہ رول پلے کیا. تو آج جو ہمارے زمانے میں فقہا ہیں آپ دیکھیں، یہی نہیں اس سے پہلے کے فقہا نے بھی اپنے اپنے زمانے میں پولیٹیکل رول پلے کیا ہے، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کون ایرانی ہے اور کون عراقی ہے اور کون لبنانی ہے. ایران میں جب صفویوں کی حکومت آئی، شاہ تماسب جو تھا اس نے جبل عامل سے لبنان سے ایک فقیہ کو بلایا کہ جن کا نام محقق کرکی تھا، اور ان کو بلا کر ان کی ایک ڈکری جاری کی، ایک اتھورائز اتھارٹی لیٹر جاری کیا، اور کہا کہ یہ فقیہ ہیں، چونکہ یہ فقیہ ہیں لہذا امام زمانہ کے نمائندے ہیں، بس جس طرح یہ کہیں گے اس ریاست کے نظام اس طرح چلے گا. صفوی خود ایرانی تھے، ایران میں خود بڑے بڑے علماء موجود تھے، علامہ مجلسی اور ان کے فرزند کا زمانہ تھا جو خود بہت بڑے محدث تھے. تو کسی نے نہیں کہا یہ جبل عامل کا، یہ عرب سے آیا ہوا ایک فقیہ کیوں ہم پر مسلط ہو رہا ہے؟ بھائی ہمارے یہ تصور ہی نہیں ہے کہ یہ ایران اور عراق اس طرح نہیں ہے جس طرح دیوبند اور بریلی ہے، ہمارے اس طرح کا تصور نہیں ہے. بعض لوگ البتہ اس طرح کی باتیں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے. ہاں ایرانیوں نے چونکہ ہر دور میں بہت بڑھ چڑھ کر علمی کام کیا ہے، خواہ وہ شیعوں کا علمی کام ہو یا سنیوں کا علمی کام ہو. امام غزالی کون تھے؟ ایرانی تھے. امام ابو حنیفہ کون تھے؟ ایرانی تھے. امام نسائی کون تھے؟ ایرانی تھے. بخاری اور مسلم کون تھے؟ ایرانی تھے. بڑے بڑے صوفیہ کرام کے نام آپ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ کون تھے؟ ایرانی تھے. شیخ سعدی شیراز کے تھے، تو ملا جامی حافظ شیرازی شیراز کے تھے. تو یہ جتنے بڑے بڑے نام ہیں یہ سب اہل سنت کے، بڑے بڑے علماء فقہا وہ سب آپ اٹھا کے دیکھیں گے ایرانی ملیں گے. اور شیعوں میں تو کتب اربعہ جو چار ہماری بنیادی حدیث کی کتابیں ہیں ان کے تین مؤلفین شیخ کلینی، کلین کہاں ہیں؟ رے تہران کے نزدیک ہے، ایران میں ہیں. شیخ صدوق ان کے والد ابن بابوئی یہ کہاں کے ہیں؟ قم کے ہیں، قم میں ان کا قبر آج بھی موجود ہے ان کے والد کی. اور ابن بابوئی قمی نام ان کے والد کے، ابن بابوئی قمی ہیں. اور بہرحال تو شاعر تھے، لیکن میں شیعوں کی بات کر رہا ہوں. سنیوں کے بڑے بڑے علماء فقہا محدثین مورخین وہ بھی ایرانی نظر آئیں گے آپ کو. شیعوں کے بہت بڑے بڑے فقہا محدثین ہمارے جتنے بڑے بڑے نام ہیں وہ ایرانی نظر آئیں گے آپ کو. تو ایران اور عراق کی شیخ طوسی، طوس کہاں ہیں؟ طوس مشرق مقدس کا نام طوس ہے نا، تو ایرانی تھے وہ. تو یہ تو بنو عباس کے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ ایرانیوں نے بہت زیادہ علمی کام کیے اور سیاست میں بہت زیادہ ان رہے. بنو عباس کو اقتدار میں لانے والے ابو مسلم خراسانی اگر ساتھ نہ دیتا تو بنو عباس والے برسر اقتدار نہیں آ سکتے تھے. تو یہ تو ایک قوم جب اپنا کنٹریبیوشن کرے گی بہت زیادہ علمی اسکالرلی, خود بخود اس کا چھاپ آ جائے گی, خواہ وہ شیعہ ہوں یا سنی. لیکن اس کا تعلق ایران سے, عراق سے نہیں. عراق میں جو بڑے بڑے بڑ فقہ ہیں ان کو اگر آپ دیکھ لیں, یہ صدر فیملی جو ہے یہ جبل عامل کی ہے, حکیم فیملی جو ہے یہ عرب ہے. لیکن آیت اللہ خوئی کہاں کے تھے؟ ایران کے تھے. آیت اللہ سیستانی کہاں کے ہیں؟ سیستان بلوچستان ایران میں ہے. تو ایران اور عراق کی کوئی لڑائی نہیں ہے, اس کا تعلق ایران اور عراق سے نہیں ہے. اصل میں ہر دور میں ایسے فقہا رہے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں معاشرے کی قیادت کی ہے, رہبریت کی ہے. ہمارے یہاں رہبریت کے لیے, ہمارے یہاں فقہات کے لیے, قیادت کے لیے, رہبریت کے لیے تین بنیادی شرائط ہیں جس پر کل انشاءاللہ بات ہوگی. اس میں سے پہلی چیز ہے علم, دوسری چیز ہے شجاعت, اور تیسری چیز ہے تقویٰ. اور جو لوگ اسلامی تحریکیں دنیا بھر میں چلا رہے ہیں, آپ دیکھیں ان کے یہاں کیا معیار ہے. کوئی معیار ہے؟ ٹرک ڈرائیور امیر المومنین بن گیا, ٹمبر مرچنٹ خلیفۃ المسلمین بن گیا. تو کوئی معیار نہیں ہے, کوئی علمی حیثیت نہیں ہے, ان کے اپنے مکتب میں بھی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی. یعنی ہم خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی علمیت کے قائل نہیں ہیں, ان کے اپنے مسلک اور مکتب میں بھی ان کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے جو خلیفۃ المسلمین بن گئے, جو امیر المومنین بن گئے. جب آپ ایسے لوگوں کو خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین بنائیں گے جن کے اندر علم نہیں ہے, تقویٰ نہیں ہے, شجاعت نہیں ہے, کبھی انہوں نے استعمار کا مقابلہ نہیں کیا, کسی ظالم جابر کے سامنے کبھی ڈٹے نہیں, ہمیشہ پیٹھ دکھا کے بھاگ گئے, گدھے میں بیٹھ کے پہاڑ پہ غائب ہو گئے, امیر المومنین ملا عمر, ابھی یہ جو ابو بکر ہیں جو بغدادی, یہ کہاں ہیں؟ موصل میں موجود تھے. جیسے موصل پہ حملہ ہوا برقع پہن کے غائب ہو گئے, اب پتہ چلا ہے کہ موصل سے وہ نکل گئے. بھائی اتنے بہادر تھے, کبھی مقابلے پر آتے, کبھی عالم اسلام صدام کو اپنا لیڈر بنا لیتا ہے, وہ بھاگ جاتا ہے, وہ اس کو جا کر امریکی کسی ٹنل میں سے نکال کے لے کر آتے ہیں. جس پر اعتبار کیا جا رہا ہے وہ ایسا نکل رہا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیادت کے لیے, رہبریت کے لیے آپ نے وہ میکینزم جو کہ اسلام نے دیا ہے, آپ نے وہ معیار جو قرآن اور سنت نے دی ہے اس کو آپ نے پس پش ڈال دیا. پھر ہر شخص ظاہر ہے کہ اس سیٹ پہ آ کے بیٹھ سکتا ہے, جیسے یزید ابن معاویہ آ کر بیٹھ گیا. جب آپ نے وہ معیار ختم کر دیا جو اسلام کا معیار ہے, جہاں علم کی اہمیت ہے, جہاں تقوی کی اہمیت ہے, جہاں شجاعت کی اہمیت ہے, جہاں تدبیر امور کی اہمیت ہے, تو پھر ہر شخص آ کے بیٹھ سکتا ہے اس سیٹ پر. بس یہیں پر میں آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. کل انشاءاللہ ہم مزید کچھ بات کریں گے کہ اسلامی تحریکوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو لیڈرشپ ہے وہ جینوئن لیڈرشپ نہیں ہے. وہ اسلام میں قیادت اور رہبریت کے جو صفات اور خصوصیات ہیں وہ ان کے اندر نظر نہیں آ رہی. یہ وجہ ہے کہ ان کے اندر وہ پولیٹیکل وزڈم بھی نظر نہیں آتا. اور یہی وہ بنیادیں ہیں جن کو یزید نے گرایا. یزید کا برسر اقتدار آنا, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا سید الشہداء نے قربانی دی, تو کیا ہوا؟ یزید ختم ہو گیا. یزید تو نہیں مرا. اچھا بنو امیہ کا خاتمہ ہوا, بنو امیہ کا بھی خاتمہ نہیں ہوا. پھر کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ وہ جو معیار تبدیل ہو گیا تھا عالم اسلام کا, سید الشہداء نے یہ واضح کر دیا کہ یہ دین کے نمائندے نہیں ہیں. شیعوں کے نزدیک پہلے چیزیں واضح تھیں, لیکن اگر آپ عام مسلمانوں کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کربلا کے واقعے سے پہلے وہ ہر حکمران کی اطاعت کیا کرتے تھے, عام مسلمان. اور کربلا کے واقعے کے بعد ان کے ہاں بھی فقہا سے رجوع کرنے کا دور شروع ہوا. بڑے بڑے فقہا آئے, امام ابو حنیفہ آئے, امام مالک آئے, احمد ابن حنبل آئے, امام شافعی آئے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ اپنے زمانے کے فقیہ تھے, اپنے زمانے کے محدث تھے, اور ظالم حکمران ان سے خائف ہوتے تھے. ظالم حکمرانوں کے وہ قابو میں نہیں آتے تھے. امام ابو حنیفہ کو قید میں ڈالا گیا صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے ظالم حکمران کا عہدہ قبول نہیں کیا. امام احمد ابن حنبل کو کوڑے لگائے گئے صرف اس لیے کہ وہ جو ہارون رشید کے نظریہ تھا قرآن کے بارے میں وہ اس سے ایگری نہیں کرتے تھے. امام مالک کی کتاب کو بنو عباس کے حکمران نے کہا, منصور دوانیقی نے کہا کہ ہم اس کو ہر جگہ رائج کرنا چاہتے ہیں, آپ اجازت دیں. انہوں نے کہا نہیں, میری طرف سے اجازت نہیں ہے, بس آپ نے اس کو پسند کر لیا, بہت شکریہ آپ کا. تو یہ جو ہمارے برادران اہل سنت ہیں جو عام مسلمان تھے اس زمانے میں, تو وہ بھی اپنے دین کے معاملے میں حکمرانوں کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے, فقہا کی طرف رجوع کرتے تھے, علماء کی طرف رجوع کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ جو اقتدار پہ قابض ہیں یہ اصل میں پیغمبر کے جانشین نہیں ہیں. پیغمبر کا جو ورثہ ہے وہ علم ہے. وہ جو صاحبان علم ہے ان سے رجوع کرنے لگے وہ, اور یہ بات ظالم حکمرانوں کی آنکھوں میں کھڑکتی تھی. یہ کس نے شارپ لکیر کھینچ دی؟ سید الشہداء نے, امام حسین علیہ السلام نے. لیکن اس کے لیے بہت بھاری قربانی دینی پڑی. یہ قربانی حسین نے دی جب وہ کہہ رہے تھے مثلی لا یبایعو مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا, تو جانتے تھے کہ اس کی قیمت کیا ہوگی, اس جملے کی قیمت ہوگی نا. وہ قیمت دینے کے لیے حسین تیار تھے, اپنے ساتھ اپنی قربانی لے کے چلے. پورا عالم اسلام اپنی قربانی لے کے منا کی طرف جا رہا تھا, اور حسین اپنی قربانی لے کے کربلا کی طرف جا رہے تھے. یہی تھا نا, عالم اسلام سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. عالم اسلام کے اندر وہ بصیرت نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے. وہ تو ثواب کمانے کے لیے جا رہے ہیں کہ کعبے کا طواف کریں گے, سعی کریں گے, وقوف عرفات کریں گے, وقوف مزدلفہ کریں گے, وقوف منا کریں گے, رمی جمرات کریں گے, پتھر کے شیطان کو کنکریاں ماریں گے, اور حسین جا رہے ہیں کہ جو اصلی شیطان ہے اس کے چہرے سے نقاب اتار دیں. لوگ چاہ رہے ہیں منا میں قربانی پیش کریں, حسین کہہ رہے ہیں کربلا کے میدان میں قربانی پیش کریں. اور کیسی کیسی قربانی. کل میں نے آپ کے سامنے اصحاب حسینی کا ذکر کیا. یہ اصحاب کون تھے؟ خود آتے تھے, فرزند رسول اجازت دیجیے. حسین نے کسی سے کہا کہ جاؤ اپنی جان قربان کرو؟ نہیں, حسین تو چراغ گل کر کر کے چلے جاؤ, لیکن روزے عاشور خود چل کے آ رہے ہیں, کہہ رہے اجازت دیجیے, اجازت دیجیے. کس چیز کی اجازت؟ مرنے کی اجازت. حسین نے کسی سے نہیں کہا, بس ذاکر اول سے مستعار لیتے ہوئے میں بھی اپنے مصائب کے چند جملے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ حسین نے اگر کسی سے کہا آن ریکارڈ, حسین نے اگر کسی سے کہا کہ اپنی جان قربان کرو تو اپنے جوان سالہ فرزند سے کہا تقدم ولدی, بیٹا آگے بڑھو. حسین نے اگر کسی سے کہا فقط علی اکبر سے کہا تقدم ولدی, بیٹا آگے بڑھو. اور جب علی اکبر اجازت لینے کے لیے آئے, حسین نے ذرہ برابر پس و پیش سے کام نہیں لیا. جب علی اکبر آئے, روایت میں اختلاف ہے, بہت سے تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ اصحاب کے بعد بنی ہاشم میں سب سے پہلے شہید علی اکبر ہیں. اکثر کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بنی ہاشم میں پہلے شہید علی اکبر ہیں. سب سے پہلے حسین نے علی اکبر کو بھیجا, پہلے اپنے بیٹوں کو میدان میں بھیجا. لیکن وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ علی اکبر پہلے شہید نہیں ہیں, ان کی دلیل ذرا کچھ اور ہے. ان کی دلیل تاریخی نہیں ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قاسم موجود ہوں علی اکبر چلے جائے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب عباس موجود ہوں علی اکبر چلے جائے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آن محمد موجود ہوں علی اکبر چلے جائے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے حضرت عباس کے تین اور بھائی موجود ہوں اور علی اکبر چلے جائیں. اس لیے یہ ممکن نہیں ہے. بہرحال ہم اس اختلاف میں نہیں پڑھتے, لیکن صرف یہ ہے کہ علی اکبر جب آئے اجازت لینے کے لیے تو حسین نے پس و پیش سے کام نہیں لیا, بس کہا کہ اپنی پھوپھی سے بھی جا کے خدا حافظ کہہ لو. اور علی اکبر ایک مرتبہ خیمے میں آئے. جب خیمے میں آئے تو ایک یزیدی راوی, یزید کی طرف سے بھی راوی تھے, تو وہ یہ بیان کرتا ہے کہ بہت دیر تک حسین کے قیام سے کوئی باہر نہیں نکلا, تب ہم سمجھے کہ اب کوئی بچا نہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹا اور ایک جوان رانا خیمے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے ہی وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے, کچھ بیویاں اس کو واپس اندر کھینچ لیتی ہیں, اور کئی مرتبہ کی کوششوں کے بعد بالآخر وہ جوان خیمے سے باہر نکل آیا. اور جب وہ جوان خیمے سے باہر نکل کے آیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی مانی چمک رہا تھا. میں نے خاص طور پر آپ کے سامنے اس لیے بیان کیا یزیدی راوی کا نام کہ یہ یزید کی طرف سے راوی ہے, اس کی نگاہ میں بھی علی اکبر کا چہرہ چودھویں کے چاند کی مانند ہے. ذرا تصور کیجئے کہ جناب زینب کے نگاہوں میں علی اکبر کا چہرہ کیسا ہوگا. اور جب علی اکبر ایک مرتبہ رخصت ہونے لگے, حسین نے دعا کی کہ بار الہ گواہ رہنا اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں, سیرت میں, رفتار میں, گفتار میں, کردار میں تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ ہے. جب تیرے نبی کی زیارت کا مشتاق ہوتا اس زبان کو دیکھ لیا کرتا تھا, لیکن تیری راہ میں بھیج رہا ہوں. علی اکبر ایک مرتبہ گئے, آگے بڑھے, محسوس کیا جیسے خود پیچھے آ رہا ہے. مڑ کے دیکھا تو بوڑھا باپ کمر کو تھامے ہوئے آ رہا ہے. گھوڑے سے اترے, کہا بابا جان آپ نے تو رخصت کر دیا تھا. کہاں بیٹا رخصت کر دیا, روکنے کے لیے نہیں آ رہا, لیکن کاش تیرا تجھ جیسا کوئی جوان ہوتا اور وہ اس طرح میدان میں جاتا. اور ایک مرتبہ جب علی اکبر کی آواز آئی کہ بابا جان آپ پر میرا آخری سلام ہو, تو حسین علی اکبر کے جنازے پر پہنچے. جب حسین علی اکبر کے پاس پہنچے تو سر پکڑ کے ایک جملہ کہا, الدنیا بعدک لفا, میرے لال تیرے دنیا کے تیرے بعد اس دنیا پر خاک. اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے جوانان عزیز کو علم عمل کی دولت سے مالا مال فرما. مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما. مومن اکرام جہاں جہاں آباد اور سب کو اپنی حفظ امان میں رکھ. جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے عزاداری کو اور عزادار سیر شہدا کو اپنی حفظ امان میں رکھ. جو لوگ دنیا بھر میں دہشت گردی اور فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں ان کے عزائم کو خاتمہ ملا دے. اس روئے زمین کو عدل انصاف سے پر کرنے کے لیے, شہدا کربلا کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کے امام علیہ السلام کے انصار عوان میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.